نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اس ملفوظ میں جو بات بتائی گئی ہے یقیناً کچھ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. لا یدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی, ہماری آنکھوں میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں. البتہ اللہ رب العزت نے اس دنیا سے جانے کے بعد, یعنی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, آخرت میں حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم میں عرض کرتا ہوں, کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, مزے میں ہوں گے, خوش ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میرے بندو تم خوش تو ہو؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں. فرمایا کسی چیز کی طلب تو نہیں. کہا یا اللہ آپ نے سبھی کچھ دے دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا, ہم تمہیں اپنے شربت دیدار سے سیراب کرتے ہیں, یعنی اب تمہیں ہم اپنا دیدار کراتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کو دیکھنے میں لوگ ایسے محو ہوں گے کہ معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ دیکھنے میں محو رہیں گے, یعنی قرب و جوار کا ہوش بھی ان کو نہ رہے گا. اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ دیکھنے میں اتنے محو ہو جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کتنا عرصہ اس میں گزر جائے گا. تو یہ وہ نعمت ہوگی جو اس وقت تک میسر نہ ہوگی, لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرما دیں گے تو پھر یہ نعمت ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. تو حضرت والا نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مجرمین قیامت کے دن ہماری رویت نہیں کر سکیں گے, ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, دنیا کے جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں, تو کوئی بادشاہ کبھی مجرموں کو یہ سزا نہیں دیتا کہ صاحب ہم تمہیں جو ہے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں. حضرت نے بلکہ ظریفانہ طور پر یہ بات فرمائی کہ بھائی کرتے تو کرتے رہو, جاؤ دفاع ہو. مطلب یہ کہ تمہارے چہرے میں ایسی کوئی کیا خاص بات ہے کہ یہ کوئی ہمارے لیے سزا بنے؟ لیکن اللہ رب العزت کے دیدار سے محرومی یہ سزا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبوب رب العالمین, محبوب ہیں, اور جو محبوب ہوتا ہے, یعنی جس کی محبت دوسرے کے دل میں ہو, اگر اس سے وہ محبوب دوسرے سے اپنا دیدار روک لے, اس کو دیدار نہ کرائے, تو یقیناً محب کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو مجرموں کو بھی اس نعمت سے محرومی کا احساس ہوگا, یہ بڑی بات. کوئی سزا دی کس لیے جاتی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اس کو احساس ہو کہ تم نے غلط کیا, تم اگر ایسا نہ کرتے تو تمہیں سزا نہ ملتی. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اپنے دیدار سے انہیں محروم فرما دیں گے, جس کے نتیجے میں انہیں سخت تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ ملفوظ حضرت کا میں نے مختصر عرض کر دیا. اس میں کچھ اور علمی باتیں بھی ہیں جو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے, اس حد تک سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. بلکہ بھی وہ طائف صاحب کا شعر ہے نا, ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں. کیا ہے بھائی جی؟ کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے, ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں. ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, دنیا میں محروم کر دیا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ابھی تم اپنی آنکھیں بناؤ, اس لائق کرو اپنی آنکھوں کو کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکو. جب تم دوسروں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھو گے, یعنی نامحرموں کو, تو یقیناً یہ دیدے پھر خالص اللہ کے لیے ہوں گے, یعنی پھر جلوہ اس قابل ہو جائیں گے یہ کہ اس سے اللہ کا دیدار کر سکیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہرحال جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں تو اپنا دیدار کرائیں گے نا. تو تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری نظریں نامحرموں پر نہ پڑیں, ہم نامحرموں کو جان بوجھ کر نہ دیکھیں, اچانک نظر پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں عام طور پر بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں, بڑی عمر کے لوگ بھی مبتلا ہیں, چھوٹی عمر کے جوان بھی مبتلا ہیں, ادھیڑ عمر کے لوگ بھی مبتلا ہیں. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یعنی گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا اس کا. تو کم از کم بزرگوں کو صحبت میں رہنے سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی نامحرم سامنے آ جائے تو انسان کی نظر نہ اٹھے تو سمجھ لے کہ اب کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں. ورنہ تو عام طور پر آج کل جو ہے دھڑلے سے بات کی جاتی ہے, نہ صرف اس طرح سے بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے. بلکہ مجھے بعض لڑکوں نے بتایا جو کالجوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پڑھانے والی خاتون ہے اگر وہ کوئی بات کہیں اور طالب علم نیچے دیکھ رہا ہو تو یہ جو ہے قواعد و ضوابط کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور اس کو بہت اس سے برا برا مانا جاتا ہے کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے, یہ ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا. حالانکہ یقیناً جو اپنی آنکھیں نیچے کر رہا ہو تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے اس کی کوئی عظمت دل میں نہیں ہے یا محبت اس اعتبار سے نہیں کہ بھی استاد ہے, لیکن دیکھ اس لیے نہیں رہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ جو نامحرم ہیں ان کو اب دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے, ایسے بنٹھن کے نہ نکلیں کہ لوگ انہیں پلٹ پلٹ کر دیکھیں, یعنی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں اور نہ سنواریں بلکہ پردہ کریں. تو یہ پردہ کرنا بھی حکم شریعت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بے پردہ ہو بھی تو ہم نہ دیکھیں, یہ بھی حکم شریعت. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ایک حکم نازل فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے یہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں, نیچے کر لیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بالکل یہی الفاظ بیان فرمائے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اس سے پتہ چلا کہ صرف مردوں ہی پر قدغن نہیں ہے, عورتوں پر بھی قدغن. آج عام طور پر مرد تو نظر جھکا لیتا ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ برقعے کے اندر سے بھی دیکھتی رہتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی خلاف قانون نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی ویسا ہی جرم ہے جیسے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے, ایسے ہی عورت کسی مرد کو دیکھے تو یہ بھی ویسے ہی جرم. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک آپ کی محترمہ بیوی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو اتنے میں ایک نابینا صحابی جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی نابینا صحابی آ رہے ہیں اس لیے تم اندر چلے جاؤ. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے, مطلب یہ تھا کہ یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. فرمایا کہ وہ تو نابینا, تم تو نابینا نہیں ہو. تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تم تو دیکھ سکتی ہو, تو جس طرح ان کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں تمہارا دیکھنا بھی ان کو جائز نہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دونوں ہی کے لیے ایک حکم ہے, اس لیے اپنی نظروں کی بتمام و کمال حفاظت کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے. اور کہیں اگر آدمی ایسی جگہ چلا جائے کہ بعض عزیز داری رشتے داروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جن سے ہے تو پردہ لیکن وہ آ جاتی ہیں سامنے, تو کم از کم اپنی نظروں کو آدمی جھکا لے, یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرے حتی الامکان. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ جب ایسا کریں گے تو خود ان کو پھر حیا آئے گی اور آئندہ پھر وہ خود کوشش کریں گے اس بات کی کہ بھئی یہ میرے سامنے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے, مجھے نہیں دیکھتا تو خود ہی نہیں آئی. ایک جگہ ہمارے عزیز رشتے دار رہتے ہیں, ان کے یہاں جانا ہوتا تھا, ان کے بیٹے مجھ سے بڑے ہیں. تو یقیناً آج کل ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر چھوٹا ہو دیور تو اس سے تو پردہ نہیں ہے, لیکن اگر نندوئی ہو اس سے پردہ ہے, یعنی وہ بھی بھائی ہے یہ بھی بھائی ہے, وہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے, لیکن چھوٹے کے لیے دیور کے لیے کہتے ہیں اس سے پردہ نہیں, اور اگر کوئی بڑا بھائی ہے شوہر سے یعنی بڑا تو اس سے پردہ عام طور پہ. یعنی یہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اچھے زمانوں میں یہ ایسا رواج تھا, اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ نہ بڑے سے نہ چھوٹے سے چاہیے ہی نہیں کسی سے, اب تو پردہ کرو تو ناراض ہوتے. بلکہ گھر کی بات خواتین ہی کہتی, ارے بھائی آ جاؤ یہ تو اپنا ہی بچہ ہے اس سے کیا پردہ کر رہی ہو, آ جاؤ. تو بہرحال وہاں جانا ہوتا تھا, تو ایک مرتبہ جب جانا ہوا وہ شادی شدہ تھے تو اتفاق سے انہوں نے پردہ کرایا تو بہت خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ. بعد میں جو ہے انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ بھائی چونکہ یہ اپنی بیوی سے پردہ کراتا اس لیے میں نے کرایا پردہ اس سے. میں نے کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہی, ضد میں ہی صحیح. لیکن میں نے کہا مجھے تو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ بھائی چلو اللہ کا شکر ہے کہ انہیں کچھ تو عقل آ گئی. تو بات یہ ہے کہ جن سے پردہ ہے ان سے تو ہے ہی شہران, اس لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ آنکھوں کی جو سمجھے ڈھلائی ہو رہی ہے, یہ جو دیدے بنائے جا رہے ہیں جو کہا گیا نا, تو تقوی کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ان آنکھوں میں وہ خوبی پیدا ہو جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ کی ہم پہ زیارت کر سکیں اور دیدار کر سکیں. اور یقین جانو کہ اللہ رب العزت تو ایسے محبوب ہیں کہ انہیں تو کوئی دیکھے گا. دنیا میں ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں بعض اوقات مبہوت ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے جس نے ایسے ایسے حسینوں کو بنایا کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. خود کیسے ہوں گے جو بڑے بڑے حسینوں کو بناتا ہے, وہ خود کیسا حسین ہوگا؟ سوچو تو صحیح, سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. اس لیے ایسے محب ہو جائیں گے اللہ کو دیکھنے میں کہ پھر جو ہے وہ, اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ 70 سال گزر جائیں گے, 70,000 گزر جائیں گے, لیکن پیٹ نہیں بھرے گا دیکھنے سے. یہاں تو ایک چیز کو دوبارہ دیکھو تو پھر جی نہیں چاہتا دیکھنے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو تقوی کی زندگی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو کر اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دیدار نصیب فرمائے اور ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. ہاں بھائی پڑھ لو.
یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے.
رونا ہوتا ہے نالیدن فارسی کا لفظ ہے رونا, تو نالے اردو میں بھی کہا جاتا ہے آہو نالے. تو یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. جب آدمی روئے گا, پکارے گا, چیخے گا, چلائے گا, اللہ سے فریاد کرے گا تو کچھ تو اس کا رنگ ہوگا. جب اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کرم بھی فرمائیں گے, متوجہ بھی ہوں گے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے.
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر. آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد نادان طنز نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے
انہوں نے ملفوظ کو اور نعت کو ملا دیا, جو ملفوظ جیسا پڑھا اس کے مطابق نعت بھی ہے ماشاءاللہ, تو یقیناً اچھی بات ہے, اچھا ذوق ہے.
کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے جب نور نہیں خود ہی دل منبر پہ وہ کیا برسائیں گے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے کل خون شہادت میں لتھڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. حضرت والا دعوت برکاتہ ان کا مقطع ہے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا، اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے. امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزا، اے زاہد نادان طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے.
ماشاءاللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم زد فزد. حضرت والا کے اشعار اگر آدمی استغراق کے ساتھ سنیں پوری کیفیت کے ساتھ، تو دل پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایک شعر پورا آواز ہے، اور یقیناً دل کی اس کیفیت سے نکلے ہوئے اشعار ہیں، کیونکہ جب تک دل سے کوئی بات نہ کہی جائے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. از دل خیزت بر دل ریزت، جب دل سے نکلتی ہے تو دل پر گرتی ہے، پھر درمیان میں کہیں اور اچک نہیں سکتا اس کو، دل سے دل پر آتی ہے. میں 40 سال سے پرانے اشعار بھی جو سنے ہیں ان میں بھی ایسے ہی جذب اور ایسی ہی کیفیت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارا عشق و محبت جو ہے وہ اس میں سمو دیا ہے، اور یہ سب عشق و محبت کی باتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ سے عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے رونا. یہاں تو لوگ ایسے لوگوں کے لیے روتے ہیں جو خود مر جائیں گے کل، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ نہ کفن باقی رہے گا، نہ تارے کفن رہے گا، نہ خود باقی رہے گا، نہ جسم باقی رہے گا، نہ یہ جو ہے وہ رخسار باقی رہیں گے، نہ بال باقی رہیں گے، نہ کھال رہے گی، کچھ بھی نہیں رہتا. بڑے بڑے حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، جب قبروں کو جا کے کھود کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا کچھ بھی باقی نہیں، سب ختم. تو فانی بتوں پر مرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت تو دائمی ہے، ازلی ابدی، ہمیشہ کے لیے. جو آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہے، جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کی محبت بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے ان سے، تو یقیناً وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. پھر ان کے کرم اور ان کی مہربانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت خاص عطا فرمائے. تو یقیناً یہ بات ہے کہ جب ہم دل سے انہیں چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، کمی ہمارے اندر، یعنی جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم وقت کرم کے لیے تیار. ابھی آج ہی ہمارے قاری صاحب آئے ہوئے تھے، میرا پور سے ایک بات واقعہ سنا رہے تھے، تو دل میں آیا کہ میں آپ لوگوں سنا دوں. یہ تعلق کی بات ہوتی ہے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ بھروسہ اور اعتماد. یعنی جن کے حوالے سے سنا رہے تھے وہ بزرگ بھی مستند، حضرت مولانا شمس الحق صاحب دارالعلوم کراچی کے استاد تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یعنی انہوں نے یہ واقعہ سنایا خود انہیں کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ مسجد میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے صرف اتنا اعلان کیا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور آج رات یہیں رہوں گا، بس کچھ مانگا نہیں، سوال وغیرہ نہیں کیا. تو فرماتے ہیں نماز پڑھ کے ہم جب گھر گئے، والدہ سے کہا کہ بھئی ایک مسافر آیا ہوا ہے، جب رہے گا تو یقیناً کھائے گا بھی صحیح، اس لیے کچھ گھر میں اگر تیار ہے تو دے دو. تو گوشت وغیرہ تو کچھ تیار تھا، انہوں نے درل کھانا بنا کے ان کو دے دیا. جب وہ لے کے پہنچے اور جا کے رکھا تو انہوں نے کہا کہ میاں ہی لے جاؤ. تو دل میں ان کو بڑا وہ آیا کہ بھئی تو مہمان ہے، اوپر سے نخرے بھی کرتا ہے، یہ ہم نہیں کھاتے، جاؤ لے جاؤ. تو جب انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ بھئی تم ایک تو مہمان ہو اوپر سے نخرے بھی کرتے ہو، تو کہا ہم نے تم سے کہا ہے، مانگا ہے تم سے، کیا تم سے کہا تھا کہ کھانا لے کر آؤ، واپس لے جاؤ. چلے گئے، جا کے والدہ سے کہا کہ دیکھو ایسا مہمان ہے. والدہ نے کہا چپ ہو جاؤ بیٹا، اس نے تم سے مانگا تو نہیں تھا نا، اس نے تو تم سے نہیں کہا کھانا لے کے آؤ، تم خود گئے. اگر وہ لے لیتے تب بھی اچھی بات تھی، اگر نہیں لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اپنی زبان کو خاموش رکھو، کچھ مت بولو. کہنے کہ رات کو جب میں وہاں پہنچا عشاء میں غالباً، یعنی وہ مغرب میں غالباً انہوں نے کہا ہوگی یہ بات، عشاء میں جب پہنچا تو نماز کے بعد دیکھا میں نے یہ کہ وہ جو ہے وہ مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں ٹانگ ہے مرغی کی اور کھا رہے ہیں. تو بڑی حیرت ہوئی مجھے. اب میں کہنا خاموشی سے بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ یہ لایا کون، کس نے مہمان کی عادت خراب کی ہے. بیٹھ گئے، کہنا کہ اب جو صاحب برتن اٹھانے کے لیے آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تم لے کے آئے تھے؟ کہا کہ ہاں میں لایا تھا. کہا تم سے کہا تھا انہوں نے کہ یہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مرغا کھاتے ہیں؟ کہا بھی کہا ہوا تو نہیں تھا، تو پھر کیسے لائے؟ کہا کہ بات یہ میرا بیٹا 2 سال سے بیمار ہے اور ایک عرصے سے کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، آج دوپہر میں اس نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ابا آج مرغا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، مرغ پلاؤ بنا لو. تو میں نے تو اپنے بیٹے کی خواہش پہ بنایا تھا، اب جب میں نے دیکھا مہمان ہے مسجد میں تو ان کے لیے بھی لے کے آ گیا. بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر، اس جو مہمان تھا انہوں نے اس کو بلا، ان کو بلایا کہ ادھر آئیے. کہا کہ میاں تم اتنی تحقیقات کیوں کرتے پھر رہو؟ بات یہ ہے کہ 15 سال سے میرا اور اللہ تعالیٰ کا ایک معاہدہ ہے، خاموش معاہدہ ہے، وہ یہ کہ یا اللہ رات کو تو میں روزانہ مرغ پلاؤ کھاؤں گا، دن میں جو تو کھلائے گا کھا لوں گا، چٹنی کھلا دے، دال کھلا دے، جو مرضی کھلا. تو دن میں ایسا ہی کہ جو ملتا کھا لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے 15 سال سے خلاف ورزی نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں اور یہی کھلا رہے ہیں روزانہ، تو جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تو میں تیرا کھانا کھا کے وعدہ خلافی کیوں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین اگر ہو تو پھر ساری بات ہے. ہمارا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پہ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. توکل ہر آدمی یعنی اعتراض تو کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں وہ اعتماد اور یقین والی کیفیت سب میں، کسی میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے یقین، اپنی ذات کا یقین ہمیں عطا فرما. اور جن لوگوں نے اللہ پر اعتماد و یقین کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے یقین و اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی. بہرحال مختصر سا یاس کر دوں کہ اب چونکہ اگلا اتوار جو آئے گا وہ ذوالحج میں آئے گا، تو ذوالحج کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے تو یقیناً یہ بڑے قیمتی ایام ہیں. یکم ذوالحج سے لے کر اور باقی 13-12 تاریخ تک ہی سمجھ لیجئے، لیکن خاص طور پر عشرہ ذوالحجہ یہ بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ والفجر والیال عشر جو ہے اس سے مراد یہی 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں. اس سے عشرۂ ذی الحج میں روزہ رکھنا بڑا فضیلت کا سبب ہے, اور اسی طرح راتوں کو جاگنا شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. یعنی شب قدر ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو اس کا کچھ پتہ نہیں, 27ویں رات ہے یا 25ویں ہے 23ویں ہے, لیکن یہ تو ہر رات ہی شب قدر کی فضیلت رکھتی ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ان راتوں میں جاگنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. ساری رات کوئی نہ جاگ سکے تو 2-3 گھنٹے جاگ لے, ورنہ اور کچھ نہیں تو جس طرح سوتے ہیں جلدی سو جائیں ذرا, اور تہجد میں ذرا جلدی اٹھ جائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ 1-2 گھنٹے جو بھی توفیق دیں ذکر و فکر عبادت کر لیں تو انشاءاللہ یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اسی طرح روزے رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر روزہ جو ہو 1 سال کے روزے کا ثواب, تو اس لیے بھی معمولی دولت نہیں. تو 9 روزے آپ رکھیں گے تو یقیناً بڑی دولت آپ کو حرم میں مل جائے گی. اس لیے ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ رات کو جاگنے کا بھی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس عشرے میں تسبیح, تحلیل, تکبیر اور تحمید اس کا بھی اہتمام کرو. یعنی تسبیح کا مطلب سبحان اللہ, اور تحلیل کا مطلب اللہ اکبر, تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا, اور تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا. تو دوسرے یوں سمجھ لیجیے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اور جی لا الہ الا اللہ, اس کا اہتمام کر لیا جائے. تو یہ ہے تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, 4 تسبیح. جس طرح رمضان المبارک کے کچھ آداب تھے کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرو, یہاں میں بتایا گیا کہ عشرۂ ذی الحج میں ان تسبیحات کا زیادہ اہتمام کرو. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ پڑھنا 100 دفعہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ سو اونٹ جو ہے وہ قربان کر دیے. اس وقت ذہن میں یہ نہیں ہے اونٹ ہیں یا گھوڑے ہیں, جی غلام کا ثواب ہے, اونٹوں کا ثواب ہے, اور اسی طرح عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, تو اس طرح سے یہ ثواب ملتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ چاہے وہ اونٹ کا ثواب مل رہا ہو 100 قربان کرنے کا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایسے کہ 100 عربی گھوڑے اس نے جو اللہ کے راستے میں مجاہدین کو تیار کر کے دیے, اسی طرح 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور وہ قبول ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ کس قدر اجر و ثواب ہے, جو ذخیرہ ہے اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایام آ رہے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, خواتین کو بھی, مردوں کو بھی, ہم سب کو, کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جب ہمیں یہ دن عطا فرما دیں ابھی سے ارادہ کر لیں کہ بھائی اس میں انشاءاللہ روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں گے جس حد تک ہو سکے, اور اسی طرح رات کو جاگنے کی بھی کوشش کریں گے, اور تسبیحات, تکبیرات اور اسی طرح تحلیل اور تحمید اس کا بھی اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت. تبارک ربنا وتعالی, نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين, اصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں اور بیماریوں کو بھی جانتے ہیں. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اور جن مقاصد کے لیے جن جن حضرات نے ہم سے کہا ہے, یا اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر پریشانی سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بیمار ہیں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اے اللہ آپ کے علم میں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اے اللہ یہ اس کا وقت آخر ہے, تو اے اللہ جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی بیماری اب حد سے زیادہ ہو گئی, تو اپنے فضل خاص سے یا اللہ عافیت اور خیر کے معاملے ان کے حق میں فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے خاتمہ ایمان پر فرما. ہم سب کو بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بچوں پر رحم فرما, ہمارے گھر والوں پر رحم فرما, ہمارے عزیزوں رشتہ داروں پر رحم فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما, پردہ دری نہ فرمائیے. اے اللہ سر سے لے کے پیروں تک ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. اے اللہ آپ کی مغفرت کے امیدوار ہیں, طلبگار ہیں. یا اللہ ہمیں چھپا لیجئے, اپنی رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے گھر والوں کی بھی. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنے جیسوں کا اے اللہ محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمارے ہم اپنے جیسوں کے محتاج نہ بنے. اے اللہ ہم صرف تیرے ہی محتاج ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما. ہماری تمام بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دیجئے. رزق حلال عطا فرمائیے, وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیے, ظالموں کے ظلم سے بچائیے, منافقوں کے نفاق سے بچائیے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ فرمائیے, چوریوں اور ڈکیتیوں سے محفوظ فرمائیے. ہمارے گھر کی بھی حفاظت فرما, ہمارے محلوں کی بھی حفاظت فرما, ہماری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. پورے ملک میں یا اللہ اس وقت جو افراتفری ہے, عجیب قسم پرسی کا عالم ہے, اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. بے شک ہمارے اے اللہ یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا اور ہماری بدعمالیوں کا سبب ہے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں خیر کے مستحق بن جائیں, بھلائی کے مستحق بن جائیں, امن و سکون کے مستحق بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دکھ درد کو دور فرما دیجئے, پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مخلص لیڈر عطا فرما دیجئے. اے اللہ عالم اسلام کو صحیح قیادت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہماری شامت اعمال ہے اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ مخلصین ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ آپ سے محبت کرنے والے ہوں, اے اللہ انہیں حکومت عطا فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور جب ہمارا وقت آخر آئے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.